یہ زمین جیسے ہے آسمان میں، ہم شریف کے اشعار میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. یہ زمین جیسے ہے آسمان میں، جس سے ہے آپ خوش اس جہاں میں، جس سے ہے آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستان میں، وہ شب و روز ہے گلستان میں، جس سے ہے آپ خوش اس جہاں میں، جس سے ہے آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستان میں. دیکھ کر میرے عرش ندامت اب رحمت کی بارش کی بارش آپ کا سنگ در اور میرا سر، آپ کا سنگ در اور میرا سر، حاصل زندگی ہے در اور میرا سر، حاصل زندگی ہے جام. سارے عالم کی لذت سمٹ سمٹ آ گئی ہے تیرے آستان میں، لذت ذکر حق اللہ، لذت ذکر حق ذکر حق اللہ، اور کیا لطف کیا کہوں قرب سجدہ کا، دعائیہ اشعار ہیں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے، اس کا عنوان بھی دعا ہے. ایسی صورت جو مجھے
ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے اے خدا دل
جو میرے در محبت کو ہی کامل کر دے، جو میرے در محبت کو ہی کامل کر دے، جو میرے در محبت کو ہی کامل کر دے۔ نعت شریف کے یہ اشعار بھی ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام
سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈو، الہامات ربانی جو ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. خاص کیفیت سے حضرت والا نے یہ شعر پڑھا، از برون تانا زنی بربا یزید، بس درونت ننگ می وارد یزید. یعنی بعض لوگوں کی ظاہری شکل اور صورت تو بزرگوں جیسی ہوتی ہے، لیکن روح میں اخلاق رذیلہ بھرے ہوتے ہیں کہ یزید بھی شرما جائے. فرمایا کہ بعض لوگوں کی ظاہری شکل و صورت تو بزرگوں جیسی ہوتی ہے، لیکن روح میں اخلاق رذیلہ یعنی برے برے اخلاق ایسے بھرے ہوتے ہیں کہ یزید بھی شرما جائے. یعنی تکبر اور حسد اور بدگمانی اور کینہ اور بغض اور بدنگاہی اور کیا کیا برے بیجا غصہ، یہ سب چیزیں برے اخلاق میں سے آتی ہیں. آج خاص کیفیت میں حضرت اقدس دامت برکات ہوں یعنی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار گنگنا رہے تھے. یہ اشعار امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر پڑھے تھے. سر و سیمی نا بسحرا می روی، سخت بے مہری کے بے ماں می روی. اے تماشا گاہ عالم روئے تو، تو کجا بہرے تماشا می روی. ترجمہ: اے میرے سرو کے درخت جیسی حسین قد و قامت والے محبوب شیخ، سرو معنی محبوب کے ہیں اور سیمینا سیمین سے ہے، معنی میں چاندی کے ہیں، یعنی آپ تو میرے سرو سیمینا ہیں اور آج جنگل اور میدان یعنی قبرستان میں جا رہے ہیں، کیا یہ بے مروتی نہیں ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر اکیلے جا رہے ہیں؟ اور اے تماشا گاہ عالم روئے تو، کہ آپ تو تمام عالم کے لیے تماشا گاہ تھے، یعنی لوگ آپ کی زیارت کو آتے تھے، تو آج آپ کس کی زیارت کو جا رہے ہیں؟ اس میں چھوٹ گیا ہے، ایک شعر کا ہے معنی اور ایک شعر کے نہیں. کیا ہے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق اعلی سطح الولایت عطا فرماتے ہیں، یعنی بہت اونچی ولایت جس کو عطا فرماتے ہیں، اس کو ایک اعشاریہ زہر ہضم نہیں ہونے دیتے، یعنی گناہ نہیں کرنے دیتے، ذرا برابر بھی گناہ نہیں کرنے دیتے. ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق اعلی سطح الولایت عطا فرماتے ہیں، اس کو ایک اعشاریہ بھی زہر ہضم نہیں ہونے دیتے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح مشکات مرقات میں یہ بات لکھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں، پھر اگر وہ اللہ کو چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا. بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں، بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں، یعنی بلانا بھی چاہو تو بھی اللہ کو بلا نہیں پاتے. جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، ان کے قلب گناہ کے خیال سے بھی لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں، جیسے وہ درخت جو زمین میں جڑیں کہی رکھتا ہو، اس کو اگر کوئی ذرا بھی اکھاڑے تو چر چرانے کی آواز آنے لگتی ہے. برعکس اس کے اگر کسی پودے کی جڑیں زیادہ گہری نہیں تو اس کو ذرا سا زور لگا کر بھی زمین سے آرام سے نکال لیا جاتا ہے. یعنی جس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو وہ تو ہل جاتا ہے، گناہوں کے خیال سے بھی ہل جاتا ہے، لرز جاتا ہے. لیکن جس کا تعلق کمزور ہوتا ہے، وہ مثل کمزور پودے کے ہیں کہ اس کو اکھاڑ دو تو آرام سے زمین سے نکال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمایا کہ اللہ سے تعلق کی دلیل یہ نہیں ہے کہ کوئی تہجد پڑھنے لگے، حج و عمرہ کرنے لگے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی بیچاری کو بس آج کل زمانہ ہی ایسا ہے کہ وہ لڑکا ایک بہکانے لگ گیا اور اس کو اپنی شرافت کا یقین اس طرح دلا رہا تھا کہ میں نے 19 حج کیے ہوئے. اب دیکھ لو کہ یہاں بزرگوں نے کیا بات فرمائی ہے کہ یہ تعلق کی دلیل نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ سے تعلق کی دلیل یہ نہیں کہ کوئی تہجد پڑھنے لگے، حج عمرہ کرنے لگے. تعلق کی دلیل جب ہوگی جب قضاء عمری نمازوں کی روزوں کی ادا کرنے لگے، زکوٰۃ اگر نہیں دی ہے تو حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنے لگے. یہ علامت ہے کہ اب ایمان اس کے دل میں اتر گیا. ہر نماز کے ساتھ ایک قضاء نماز پڑھ لے، اسی طرح ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو قضاء روزے رکھ لے تو 1 مہینے میں 8 روزے ادا ہو جائیں گے، سال میں 96، گو 1 سال میں 3 سال کے روزے ادا ہو جائیں گے، گویا کہ 1 سال میں 3 سال کے روزے ادا ہو جائیں گے. اگر یہ فکر نہیں تو کچھ حاصل نہیں. کیا شاعری کرتے پھرتے ہو، کیا آہوزاری کرتے ہو. ایک شخص ہر وقت آہوزاری کرتا ہو، اشک باری کرتا ہو، کچھ فائدہ نہیں اگر فرائض ادا نہیں کیے. جذبات سے کچھ نہیں ہوتا، جذبات ہی پہ اپنے نمجذوب شاد رہ، جذبات ایک ہیں جو مرتب عمل نہ ہو. اگر جذبات 1 چھٹاک ہیں تو عمل 2 چھٹاک تو ہو. ایسے شخص کو ولایت نہیں مل سکتی جو نماز کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی، قضاء عمری نہیں ادا کریں. آپ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسا ذوق عطا فرمائے کہ جب تک قضاء نماز ادا نہ کر لیں چین نہ آئے. یعنی جن لوگوں کی پہلے نمازیں کثرت سے قضاء ہو گئی ہیں، ان کو ایک ایک کر کے ادا کر لیں. قضاء نماز ادا کر لیں تو دل میں فرحت اور خوشی ہو. جب قضاء روزہ رکھ لیں تو کہے الحمدللہ، ایک روزہ اور ادا ہو گیا. ڈائری میں نوٹ بھی کر لیں. اس کا طریقہ حضرت نے یہی سکھایا ہے کہ جس کے ذمے نمازیں قضا ہوں یا روزے قضا ہوں یا کوئی فدیہ یا زکوٰۃ وغیرہ کی رقم واجب الادا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس کو ایک جگہ لکھ کر رکھ لے اور اس کے بارے میں وصیت بھی کر دیں کہ میرے ذمے اس قدر نمازیں یا اتنے روزے یا یہ زکوٰۃ وغیرہ میرے ذمے واجب ہے. تو پھر جتنی ادا کرتا جائے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دے, اور پوری نیت ہو کہ میں پورے کے پورا ادا کروں گا تو تھوڑا تھوڑا بھی کر کے انشاءاللہ تعالی وہ سب کا سب ادا ہو جائے گا, اور اللہ تعالی آسان بھی کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ اس میں سے پھر کاٹتا رہے کہ اب اتنی ادا ہو گئی اتنی ادا ہو گئی. تو وصیت کرنا ضروری ہے. ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کے بندوں پر دو حق ہیں, ایک ان کی محبت کا حق ہے, دوسرا ان کی عظمت کا حق ہے. محبت کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے تمام احکامات مثلا نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ پر عمل کریں, اور عظمت کا حق یہ ہے کہ کسی گناہ کے قریب بھی نہ جائیں. اور یہ پابندی ایک دن کی نہیں ہے, مرتے دم تک ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, موت تک پابندی کرنا ہے, روح نکلی پابندی ختم, پھر کسی گناہ سے بچنا فرض نہیں ہوگا. جب تک ہمارے جسم میں روح ہے تب تک ہم پابند شریعت ہیں. جو اللہ کا بندہ ایمان لانے کے بعد دونوں قسم کی بندگی بجا لائے گا اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی. لہذا جس وقت جس زمانے میں جو حکم ہو اس حکم کو بجا لاؤ, اور جس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے رک جاؤ. اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمارے احکامات کو بجا لاتے رہو گے اور گناہ بھی نہیں کرو تو ہم تمہیں دنیا ہی میں مزیدار زندگی دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اور اگر تم نے نافرمانی نہ چھوڑی, گناہوں سے چپکے رہے, حرام لذت کی عادت کو جانبازی کے ساتھ نہ چھوڑا تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, پھر تم ساری زندگی چین نہیں پاؤ گے. جملہ اسمیہ سے نازل فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی, ومن اعرض عن ذکری, جس نے میری یاد سے اعراض اور روح گردانی کی, فإن له معیشة ضنكا, ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیں گے. یہاں معیشت نازل فرمایا, حیات کا لفظ بھی نہیں لائے, گویا نافرمانوں کی زندگی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حیات فرمائے. اس کے برعکس نیک بندوں کی زندگی کو حیات کے لفظ سے نازل فرمایا, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, نیک بندوں کو ہم بالفس زندگی دیں گے. یہ دلیل ہے کہ اگر دنیا میں کوئی زندہ ہے تو اللہ والے زندہ ہیں, اگر دنیا میں کوئی صاحب حیات ہے تو وہ اللہ والے ہیں جو صاحب حیات ہیں. نافرمانی کرنے والے لوگ صاحب حیات نہیں ہیں, وہ مثل مردہ کے ہیں. ہاں صاحب معیشت ہیں, یعنی ان کے پاس مال وغیرہ تو ہے, بس جانوروں کی طرح زندہ ہیں. یہ تو دنیا کا انعام ہوا, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت نصیب فرمائیں گے, اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یعنی اپنا دیدار کرائیں گے. جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو کسی جنتی کو جنت کی کوئی نعمت بھی یاد نہیں آئے گی. ایک حدیث شریف کا ترجمہ ہے کہ پھر ان سے یعنی جنتیوں سے حجاب اٹھا دیا جائے گا, اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے تو ان کو کوئی چیز دیدار الہی سے زیادہ لذیذ معلوم نہیں ہوگی. اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور یہ اللہ کی طرف دیکھیں گے, اور جب یہ اس کی طرف دیکھیں گے تو کسی اور نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. حتیٰ کہ جب دیدار الہی کر کے اہل جنت واپس اپنے خیموں میں اپنی بیویوں کے پاس پہنچیں گے تو وہ پوچھیں گی کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں, آج آپ کے چہرے پر بہت عجیب حسن ہے, ایسا حسن اس وقت نہیں تھا جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے. یہ ایک الگ حسن ہوگا, کیونکہ ہر جنتی کو جنت میں خوب حسین کر دیا جائے گا, جنت میں داڑھی بھی نہیں ہوگی اور بالکل چکنے مکنے ہوں گے, اور آنکھوں میں کاجل جیسے لگا ہوتا ہے قدرتی ایسا کاجل لگا ہوگا, اور پر شباب ہوں گے, عمر 30-33 برس کی عین جوانی کی عمر ہوگی. تو لیکن یہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو اس حسن کے اوپر ایک الگ ہی حسن ہوگا. تب اہل جنت جواب دیں گے کہ آج ہم اپنے پیارے رب کا دیدار کر کے آ رہے ہیں, تمہیں ہمارے چہرے پر اللہ میاں کے جلوے اور تجلیات نظر آ رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت باب الاستحباب المال والعمر للطاعة، یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے مال اور عمر سے محبت رکھنے کا بیان، اللہ کی اطاعت کے لیے مال اور عمر سے محبت رکھنا. فصل اول. وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب العبد التقی الغنی الخفی. رواہ مسلم. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی متقی غنی اور گوشہ نشین بندے کو پسند کرتے ہیں. تشریح میں میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی اس شخص کو کہتے ہیں جو شریعت کی ممنوع چیزوں سے بچے یا اپنا مال لہو و لعب میں خرچ نہ کرے، اور بعضوں نے کہا کہ متقی وہ جو حرام اور شبہات سے بھی بچے، یعنی گناہ کے شبہ سے بھی بچے، اور پرہیز رکھے نفس کی بری خواہشات سے اور مباحات سے. اور غنی سے مراد مالداری کے ساتھ تمنگری ہے یا دل کا غنی ہونا ہے، اور دونوں باتوں کا جمع ہونا بھی منافی نہیں کہ ظاہری مالداری کے ساتھ دل بھی غنی ہو سکتا ہے. اور حاصل یہ کہ مراد یہاں غنی شاکر ہے، یعنی شکر کرنے والا مالدار. بعضوں نے اس حدیث سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ غنی شاکر افضل ہے فقیر صابر سے، لیکن تحقیق یہی ہے کہ فقیر صابر افضل ہے غنی شاکر سے. اور خفی سے مراد یہ ہے کہ یا تو گوشہ نشین ہو، سب سے انقطاع ہو اور یکسو ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتا ہو، یا مراد یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہو. اور اس حدیث شریف سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ گوشہ نشینی افضل ہے اختلاط یعنی زیادہ میل جول سے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آج رکوع کی 8 سنتیں ہیں. نمبر 1، رکوع کی تکبیر کہنا، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے اللہ رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا. نمبر 2، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا. نمبر 3، گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ یعنی کھول کر رکھنا. نمبر 4، پیٹھ کو بچھا دینا یعنی پیٹھ کو کمر کو سیدھا رکھنا. نمبر 5، پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا. پنڈلیاں جو ہیں جب رکوع میں گئے ہیں تو پنڈلیاں زاویہ قائمہ پہ رہیں بالکل سیدھی، اور باقی پھر جو دسے میں اس کے مطابق اس کو جھکا لیں. یہ مردوں کے لیے ہے. سر اور سرین کو برابر رکھنا. نمبر 7، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا. نمبر 8، رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ با آواز بلند کہنا، اور مقتدی کو ربنا لک الحمد، اور منفرد یعنی اکیلے پڑھنے والے کو دونوں کہنا آہستہ سے، اور رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہو جانا. جمعے کی سنتیں، غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد میں پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا، کوئی فضول کام نہ کرنا یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا، خطبے کو غور سے سننا، علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے، اور جمعے کا دن تقریباً تمام کا تمام دن اس میں دعاؤں کی قبولیت کے بہت سارے روایتیں آئی ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے وقت کی مختلف اوقات میں روایتیں آئی ہیں، لیکن خاص طور سے عصر سے مغرب کے درمیان قبولیت کا خاص وقت دیکھا ہے. اپنے بزرگوں کو بھی اس وقت میں دعاؤں کا اہتمام کرتے دیکھا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی روایت ہے، یعنی ان کے متعلق روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خدام وغیرہ کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ جمعے کے دن دعا کے لیے دھیان دلا دیا کریں عصر سے مغرب کے درمیان. تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے ورنہ سارا دن، اور کسی وقت بھی جو ہے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، چاہے ایک جگہ بیٹھ کے پڑھ لیں، تو اس کا بھی اہتمام کریں. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پانچویں روایت، مواہب میں بسند امام ابو المنصور صباغ اور ابن النجار اور ابن عساکر اور ابن الجوزی رحمہم اللہ، محمد بن حرب ہلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں قبر مبارک کی زیارت کر کے سامنے بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور زیارت کر کے عرض کیا کہ یا خیر الرسل، اللہ تعالی نے آپ پر ایک سچی کتاب نازل فرمائی جس میں ارشاد ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، اور میں آپ کے پاس اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہوا اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلے سے شفاعت چاہتا ہوا آیا ہوں. پھر دو شعر پڑھے، اور محمد بن حرب کی وفات سن 228 ہجری میں ہوئی. الی آخر، غرض زمانہ خیر القرون کا تھا اور کسی نے اس وقت نکیر نہیں کی ہے اور کسی سے اس وقت نکیر منقول نہیں، پس حجت ہو گیا. یعنی صحابی کے سامنے اس طرح سے انہوں نے استغفار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہوا اور اپنے رب کے حضور میں آپ کے وسیلے سے شفاعت چاہتا ہوا آیا ہوں. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ قصر پر حاضری ہو تو اس طرح سے عرض کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم اهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم عاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم أصلح لي وأصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ہمارے ایک دوست کے یہاں ولادت بھی ہوئی ہے بچے کی، بچے کی تھوڑی سی حالت کمزور ہے اور اس کو ہسپتال میں رکھا گیا ہے دو روز کے لیے, تو دعا کے لیے میں بھی گزارش کرتا ہوں ہمارے دوست ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے, اور اس کو خوب اچھی صحت عطا فرما دے, اور خوب قوت اور اعضاء کو سلامتی عطا فرما, جلد از جلد ہسپتال سے فارغ ہو جائے, وہ بھی بچہ بھی اور بچہ بھی سب دونوں خیر و عافیت سے جلد از جلد اپنے گھر کو آ جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, بحرمة سيد المرسلين شافع المذنبين رحمة للعالمين عليه الصلاة والتسليم, آمين برحمتك, آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله.